بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح رمضان سماعت فرمائیں گے۔ صبح رمضان کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ برطانوی کرونا نہایت ہی خطرناک ہے، ڈاکٹر حسن روحانی۔ کابل دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ اور یمن کے مفرور صدر نے انصار اللہ کی جانب بڑھایا مذاکرات کا ہاتھ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا کر رہے ہیں، تاہم اس میں اموات کی شرح تیسری لہر کے برابر ہی رہی ہے۔ صد حسن روحانی نے کرونا کی روک تھام کی قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتوں میں ہم نے کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا کیا، لیکن افسوس کہ برطانوی کرونا نہایت ہی خطرناک ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ رپورٹوں کے مطابق اگرچہ بعض صوبوں میں کرونا کے پھیلاؤ میں کمی بیشی دیکھی گئی ہے، تاہم مرنے والوں کی تعداد تیسری لہر کے ہی برابر تھی، جو طبی عملے کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے موجودہ حالات میں بیرونی ویکسین کی خریداری کو لازمی قرار دیا اور کہا کہ ملک کو داخلی ویکسین کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی علمی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ صد حسن روحانی نے کہا کہ کرونا کے پھیلاؤ کے تسلسل کو روکنے کے لیے 70% آبادی کی ویکسینیشن ضروری ہے، تاکہ جون جولائی تک اس مرحلے سے عبور کر لیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کرونا سے ہونے والی اموات پر قابو پا لیا ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس برائے حمایت انتفاض فلسطین کے سربراہ نے یوم قدس کے موقع پر صہیونیوں کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے جعلی صہیونی حکومت کے جرائم فوراً روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے مسجد الاقصی میں روزہ دار فلسطینیوں پر عالمی یوم قدس کے موقع پر صہیونیوں کے صفاکانہ جرائم کی سخت مذمت کی اور جعلی و دہشت گرد اسرائیلی حکومت کے جرائم اور انسانی حقوق کی منصوبہ بند خلاف ورزی کا سلسلہ فوراً بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس برائے حمایت انتفاضہ فلسطین کے سربراہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ، عالمی اداروں اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں سے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ فوراً بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی کانفرنس برائے حمایت انتفاضہ فلسطین کے سربراہ نے انتفاضہ قدس کے شعلہ ور ہونے کو اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے ملت فلسطین کے عزم اور جد و جہد کا نیا باب قرار دیا اور اس حساس مرحلے میں ملت فلسطین کی مدد کو نہایت اہم اور ضروری قرار دیا ہے۔ ایران میں کورونا کی نئی لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ روز کورونا کے 13,576 نئے مریضوں اور 283 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران میں اب تک کورونا سے 26,40,670 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 74,524 افراد انتقال کر گئے اور 20,92,381 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ ایران میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 1,69,29,609 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے والے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کا حملہ عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کا ظلم و ستم بند کرائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی جد و جہد کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے 1967 کے علاقوں میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا گیا ہے، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد سنیچر کو مسلسل تیسرے دن بھی 400,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ یومیہ اموات کی تعداد 4,000 تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 4,01,078 نئے مریضوں اور 4,187 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,18,92,667 اور مرنے والوں کی تعداد 2,38,270 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں اب تک 1,79,30,960 جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 37,23,446 ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لڑکیوں کے ایک اسکول کے سامنے ہونے والے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق مغربی کابل کے ضلع دشت برچی کے علاقے چہل دختران میں واقع سید الشہدا گرلز اسکول کے سامنے 3 دھماکے ہوئے، جن کے نتیجے میں کم سے کم 30 افراد شہید اور 75 زخمی ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ دھماکے اس وقت ہوئے جب اسکول کی چھٹی ہوئی اور طالبات اپنے گھروں کے لیے باہر نکل رہی تھی۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد بارودی سرنگ کے 2 دیگر دھماکے ہوئے جنہیں پہلے سے نصب کیا گیا تھا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے مغربی کابل میں سید الشہدا گرلز اسکول کے باہر ہونے والے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم علاقے کے لوگوں نے اسے امریکہ اور افغان سیکورٹی اداروں کی نالائقی اور لاپرواہی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کابل میں ہونے والے بم دھماکوں کی مذمت اور اس میں کم سن اسکولی طالبات کی شہادت پر افغانستان کی حکومت اور عوام کو دلی تعزیت پیش کی ہے۔ یمن کے مفرور صدر نے تحریک انصار اللہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا اندیا دیا ہے۔ معارب میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کی پیش رفت اور بڑھتے قدم سے گھبرائی سعودی اتحاد، یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کی حکومت نے تحریک انصار اللہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادی کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مستعفی صدر کے دفتر کے سربراہ عبداللہ العلیمی کا کہنا ہے کہ یمن کی مستعفی حکومت معارب کے حالیہ واقعات اور مسقط میں مذاکرات کے بعد تحریک انصار اللہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق العلیمی کا کہنا تھا کہ معارب میں ہونے والی جھڑپوں اور گزشتہ جنوری کے مہینے سے اب تک یمن کی مستعفی حکومت کے 2400 فوجی ہلاک اور 5,000 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مستعفی حکومت نے صنعاء ایئرپورٹ کو کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے اور مسقط میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں حکومت کا کوئی بھی نمائندہ نہیں تھا۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ نے بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں کے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیکورٹی کونسل کے فوری اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق محمود عباس نے سنیچر کو اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر سیکورٹی کونسل کا فوری اجلاس طلب کیا جانا چاہیے۔ محمد عباس کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کے حالیہ واقعے کی پوری ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں کو فوری طور پر رکوایا جائے۔ ذرائع ابلاغ نے جمعہ کی رات مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی خبر دی تھی۔ صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی پر یلغار کر کے مسجد الاقصی کے دروازوں کو بند کر دیا اور نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ ویانا مذاکرات میں رخنہ اندازی کے باوجود امریکہ نے مذاکرات میں پیش رفت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمن نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کے دوران تمام فریقوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، تاہم اب بھی طویل راستہ طے کرنا باقی ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیاں صرف اسی صورت میں اٹھائی جائیں گی جب ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایٹمی معاہدے کی اسی قدر پابندی کریں گے جس قدر ایران کرے گا۔ اسی دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کا فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں این بی سی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کا فیصلہ 100% امریکہ پر منحصر ہے۔ سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدہ دوبارہ بحال ہوگا مگر اس صورت میں جب امریکہ اس بارے میں لازمی سیاسی فیصلہ کرے گا اور اس بات کو سمجھ لے گا کہ جولائی 2015 والی بارگنگ کا دور گزر چکا ہے جب امریکہ نے ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ کی سب سے بڑی تیل پائپ لائن کولونیل نے سائبر حملے کے بعد کام کرنا بند کر دیا ہے۔ سائبر حملے کے بعد اس کا انتظام چلانے والی کمپنی کولونیل کے پائپ لائن سسٹم آف لائن کرنے پر مجبور ہونا پڑا، جس سے امریکہ کے اہم شہروں میں پیٹرول پمپوں کو ریفائنڈ پیٹرولیم پیداوار کی سپلائی میں رکاوٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ماہ مبارک رمضان اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ امید کی جاتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے، ہم نے کوشش کی، آپ ناظرین نے کوشش کی اور اس نعمت سے، اس رحمت سے، اس ماہ مبارک سے استفادہ کیا ہوگا۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی عالمی سطح پہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو اس ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں مختلف علاقائی اور عالمی سطح پہ جو مختلف مسائل زیر بحث رہے ہیں، ان میں یقیناً جس موضوع کو سب سے پہلی ترجیح میں رکھنا چاہیے اور امت مسلمہ نے یقیناً رکھا ہوگا، وہ فلسطین کا موضوع ہے۔ ہم نے آج کا موضوع بھی اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان بھی کچھ اس طرح ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یوم القدس 2021. اس سال کا یوم القدس کرونا کی اس وبا کے دوران منایا گیا. کیا مشکلات رہیں اور فلسطین سے، فلسطینی کاز سے عشق رکھنے والے، محبت رکھنے والوں نے اہل فلسطین کے ساتھ کس انداز سے یکجہتی کا اظہار کیا؟ مختلف ممالک میں، مختلف براعظموں میں، امریکہ، یورپ، عرب دنیا، ایشیا، افریقہ، ہر جگہ سے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھی. اگرچہ اس سال پہلے کی طرح جلسے، جلوس، سیمینارز، عوامی اجتماعات منعقد نہ ہو سکے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے جس انداز سے اس کاز سے، فلسطینی ایشو سے، بحران فلسطین سے جس انداز سے کوشش کی گئی، وہ یقیناً قابل تحسین ہے. ان خواتین، حضرات، وہ بچے، وہ بوڑھے جو بعض ممالک میں تو سڑکوں پہ بھی آئے، مظاہروں میں بھی شرکت کی، ہمیں تو سمندروں کے اندر کشتیوں سے بھی قدس ریلی کی خبریں ملیں، ویبنارز منعقد کیے گئے، آن لائن میٹنگز ہوئیں، لیکن ان سب میں میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے سب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول رکھا وہ یوم القدس کے دن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا وہ تاریخی خطاب تھا کہ جس میں آپ نے ایک بار پھر فلسطین کے بارے میں ایک روڈ میپ دیا ہے. ہم رہبر انقلاب اسلامی کی اس تقریر، اس خطاب، اس روڈ میپ کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور مختلف ممالک میں منعقد ہونے والے یوم القدس کے پروگراموں کے بارے میں بھی ایک جائزہ لیں گے. اس وقت ہمارا رابطہ لندن سے محمد مستحسن صحافی ہیں، اینکر ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. مستحسن، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
جی السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. مستحسن، آپ ہمیشہ یوم القدس کو کور کرتے رہے ہیں، پہلے بھی خود بھی شریک رہتے ہیں. ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ اس دفعہ آپ لندن میں اس وقت بیٹھے ہیں اور خود پورے یورپ پہ بھی آپ کی ایک نظر ہے. اس سال یوم القدس کے پروگرام کس انداز سے ہوئے، کتنے مؤثر ہوئے، کس انداز سے لوگوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا، کچھ بتائیں گے ہمیں اس سلسلے میں؟
جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آپ نے مدعو کیا. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سال تھا، یہ یوم القدس کے حوالے سے میری نظر میں تو ایک اہم ترین سال تھا. اس سال میں ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ جو 2021 کا یوم القدس ہے، یہ گزشتہ دہائیوں سے بالکل مختلف تھا. اور اس پینڈیمک میں لوگوں نے امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس احتجاج کو وقت کے تقاضوں کے عین مطابق منایا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے یورپ میں COVID-19 کی ایک خطرناک لہر موجود ہے اور لاک ڈاؤن ہے، اور بیشتر مقامات پر جو تقریبات ہیں وہ ایس او پیز کے مطابق ضرور ہوئیں، مگر اس طریقے سے جیسے اجتماع ہوتے رہے ہیں گزشتہ سالوں میں اس طرح نہیں تھے. مگر ایک اور جدت اس کے اندر آئی، اور ایک اور جو، یعنی یہ جو فلسطین کا موقف تھا وہ اور لوگوں تک پہنچانے کے اور مؤثر ذرائع نکلے ہیں. جیسے لندن میں اسلامک ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک تقریب کا اہتمام کیا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی. یعنی اوپن ٹاپ بسز پہ جوئش کمیونٹی کے لوگ موجود تھے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے، مسلمان موجود تھے اور کمیونٹیز کے لوگ موجود تھے. انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے بینر آویزاں کیے تھے، اور لندن کے گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے وہ تمام افراد کو یہ پیغام دے رہے تھے، اور جو راہ چلتے ہوئے لوگ تھے وہ اس کو بڑے غور سے ملاحظہ کر رہے تھے، اور ان بسوں پر سوار جو لوگ تھے وہ خاص توجہ کا مرکز تھے. تو اس حوالے سے جو آئی ایچ آر سی کے چیئرمین مسعود شجرا انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی دور میں آزادی فلسطین کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے, اور یہ ایک بڑا ہی مؤثر پیغام تھا خصوصاً لندن کے حوالے سے. اور اسی طرح کی ایک جو کمپین تھی وہ سوشل میڈیا میں بڑے زور و شور کے ساتھ چلتی رہی, اور وہ تھی فلائی فلیگ فار قدس, یعنی پوری دنیا کے لوگوں نے پیغام یہ تھا کہ آپ گھر پہ بھی ہیں اس پینڈیمک میں, آپ گھر سے نہیں نکل سکتے, مگر اظہار یکجہتی فلسطین کے لیے آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر فلسطین کے پرچم لہرا دیں, آپ اپنی جو تصاویر ہیں وہ لوگوں کے سامنے آویزہ کریں جس میں فلسطین کا پرچم ہو, آزادی قدس کا پرچم ہو. لوگوں نے اس کمپین کو بھی بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا کہ ہر نسل اور ہر فرقے اور ہر مذہب کے فرد نے آزادی فلسطین کا اظہار اس کمپین میں بھی کیا. صاحب خصوصاً جو ایک جیسے کافی سارے پروگرام کا انعقاد ہوا اس میں جو ایک خاص پروگرام تھا وہ اہل البیت ایسوسی ایشن پرتگال کی طرف سے تھا, اور پرتگال کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ مظلومین فلسطین کی حمایت کے لیے ایک انٹرنیشنل القدس ویبینار کا اہتمام کیا گیا کہ جس کے اندر یہودی بھی شامل تھے, یہودی راہب تھے ربائے ایرن کوہن, وہ یہودیوں کے ایک مرکزی رہنما تھے, انہوں نے اس میں خاص طور پہ شمولیت اختیار کی. اس میں پرتگال کے جمہوریہ اسلامیہ ایران کے جو سفیر تھے ڈاکٹر مرتضیٰ دامن پاک جامی, انہوں نے خصوصی طور پہ شرکت کی, اور اس کے اندر مجلس علماء شیعہ یورپ کے حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی تھے, انہوں نے اس میں خصوصی شرکت کی. اس میں عیسائیوں کی نمائندگی چرچ آف انگلینڈ کے فادر فرینک گیلی نے اس کی یعنی اس میں شمولیت اختیار کی. اس میں اسلامک ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین مسعود شجرا نے اس میں خصوصی شمولیت اختیار کی. فلسطین کے جو رہنما ہیں خالد قدومی, انہوں نے اس میں شرکت اختیار کی. تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فواد ایزدی, انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی, اور امریکہ سے علامہ قیصر عباس نے اس میں خصوصی شمولیت اختیار کی.
مستحسن لائن پہ رہیے گا, مستحسن تھوڑا سا لائن پہ رہیے گا, کیونکہ ہمارے دوسرے مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, اور اسی طرح پاکستان سے قدس کمیٹی کے ترجمان علی اویس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
السلام ورحمۃ اللہ.
علی اویس سے بھی میں تھوڑا پاکستان کے بارے میں پوچھتا چلوں, چونکہ پاکستان ہمیشہ یوم القدس کے عنوان سے, فلسطین کی حمایت کے عنوان سے ہمیشہ سر فہرست رہا ہے. اس کے ہاں ماضی میں بڑی بڑی ریلیز ہمیشہ پاکستان میں رہی ہیں, اور پاکستان کی عوام نے جس انداز سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے وہ بھی یقیناً ایک تاریخ کا حصہ ہے. علی اویس, اس سال آپ قدس کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں, قدس کمیٹی کے عنوان سے بہت سارے پروگرام بھی منعقد ہوئے کرونا کے باوجود, وہاں سے عوامی حمایت جو فلسطین کو ملی ہے, فلسطین کے عوام سے جو یکجہتی کا اظہار کیا گیا, ایک مختصر بتائیے گا کہ کس انداز سے اس دفعہ جو ہے وہ یوم القدس پاکستان میں منایا گیا.
سب سے پہلے پاکستان کے عنوان سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں یعنی 1937 میں جب علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں انہوں نے فلسطین کے مسئلے پہ بات کری, پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں 1948 میں مختلف اسپیچز بات کری, جب سے پاکستان میں مسلسل مسئلہ فلسطین اٹھا ہوا ہے, اور الحمدللہ آج بھی کرونا کے باوجود, COVID-19 کے باوجود جہاں تک ممکن ہوا ہمارے یہاں یوم القدس کے عنوان سے پروگرامات کرائے گئے. نہ صرف یوم القدس والے دن بلکہ اس سے پہلے بہت بیشتر ایسے پروگرامات کرائے گئے یوم القدس کی کیمپین میں جو شامل تھے, جس کی وجہ سے فلسطینی کاز کو تقویت ملی. مختلف پروگراموں میں مختلف ہوٹلز میں جو ہے بڑے سیمینارز کرائے گئے, اس کے بعد ایک یہاں پہ شپ ریلی کے عنوان سے ایک پروگرام کرایا گیا جو دنیا میں ایک منفرد احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. مختلف کشتیوں کی ریلی جو ہے سمندر میں کراچی میں منعقد کی گئی فلسطین کاز کے لیے, اور ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا. ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں راشد بھائی کے اس عنوان سے پاکستان بھر میں کووڈ کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, مختلف شہروں میں کووڈ ہے مختلف شہروں میں نہیں ہے, لیکن جو یہاں پہ فلسطین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے یوم القدس پہ امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے بلتستان سے کراچی تک کچھ جلسے کیے, کئی مقامات پہ بائک اور کار ریلیاں کا انعقاد کیا گیا. ہمارے شماریات کے مطابق 200 سے زیادہ ایسے پروگرامات ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں مختلف طریقوں سے فلسطینی مظلومین کی حمایت کی گئی اور ظالم اسرائیل کی مذمت کی گئی. پاکستان میں کراچی میں ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش کی گئی اور 110 میٹر کا فلسطین کا لمبا ترین جھنڈا جو ہے وہ کراچی کی ریلی میں نکالا گیا اور اس کو بھی کور کیا گیا.
ہمارے پروگرام کا وقت بھی اسی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آئندہ ہفتے نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت ہے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان.
سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
سامعین آئیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام صبح رمضان میں اب سنتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا اور اس دعا کا اردو ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے. بار الہ اس مہینے میں میری کوشش کو قابل اعتراف قرار دے اور میرا گناہ اس مہینے میں قابل بخشش اور میرا عمل اس ماہ میں قابل قبول اور میرا عیب اس مہینے میں پوشیدہ قرار دے. اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے. سامعین ماہ رمضان المبارک کے 26ویں دن کی دعا کی مختصر تشریح اور توضیح کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو. آئیے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. رمضان المبارک کے 26ویں دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح. آج کی دعا کا پہلا جملہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مشکور. پروردگارا میری کوشش کو آج کے اس دن میں پسندیدہ قرار دے. مشکور ویسے اگر دیکھیں تو مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے. مشکور کے معنی پسندیدہ. اس دعا میں ہم کہہ رہے ہیں پروردگار میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے. اور قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو شخص آخرت کو چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی سعی اور کوشش بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی یہ سعی اور کوشش یقیناً مقبول اور پسندیدہ قرار دی گئی ہے. سعی اور کوشش سے مراد یعنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اللہ کریم کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو اللہ و رسول کے احکامات کے تابع رکھنا, یہ کوشش اور سعی مشکور ہے, اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. لیکن ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس طرح سے سعی کریں کہ صاحب ایمان بھی. انسان کی سعی اور کوشش قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ سعی اور کوشش کرتا ہے اور اس کی یہ سعی اور کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. منفی اور غلط کام کے لیے کوشش ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوگی, لیکن مثبت اور اچھے کام کے لیے کوشش ہوگی تو وہ پسندیدہ قرار دی جائے گی, وہی مشکور ہوگی. لہذا سورہ نجم میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور بد اعمال کو بھی حاضر پائے گا, جن کو دیکھ کر یعنی برے اعمال کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا, یعنی وہ یہ دعا کرے گا پروردگار یہ اعمال کیوں ہیں, برے اعمال میں نے کیوں انجام دیے. بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحیح اور کوشش اچھی ہو یا بری عمل کی صورت میں روز قیامت سامنے لائی جائے گی. آج کی دعا کا دوسرا جملہ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا اور پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. بخشش گناہ کی ہم یہاں پر اللہ سے طلب کر رہے ہیں. یہ یقیناً دیکھیں خدا غفار الذنوب ہے, کمی اس کے یہاں کوئی نہیں ہے, کمی ہمارے مانگنے اور توبہ کرنے میں, ہمارے استغفار کرنے میں, وہ بھی صاف دل سے. صاف دل سے سورہ تحریم میں ایک جگہ توبہ نصوح کے بارے میں ارشاد فرمایا خداوند عالم نے, کیا کہتا ہے پروردگار سورہ تحریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اے ایمان والو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, توبتن نصوحا. اے ایمان والو اللہ کے سامنے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں داخل کر دے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ توبہ نصوح کیا ہے, تو امام نے جواب دیا کہ توبہ کرنے والے کا باطن ظاہر کی طرح ہو, یعنی توبہ کرنے والے کا باطن ظاہر کی طرح ہو بلکہ ظاہر سے بہتر ہو. امام فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کا باطن ظاہر کی طرح ہو بلکہ ظاہر سے بہتر ہو. پس توبہ نصوح خالصتاً اللہ کے لیے انسان انجام دے اور دوبارہ اس عمل کو انجام نہ دے اور زبان سے استغفار کرے. ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور کہا کہ میں نے ایک برا فعل انجام دیا, ایک گناہ کیا ہے, آپ خدا سے میرے لیے بخشش کو طلب کریں. اس کے بعد اس شخص نے موسیٰ کو اپنا گناہ بتایا. حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچے تو پروردگار سے کہا پروردگار اس فلاں بندے نے تو اس سے طلب بخشش کے لیے کہا ہے, اس نے مجھے گناہ بتایا ہے, وہ اپنے گناہ سے طلب بخشش چاہتا ہے, تو اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتے ہوئے اس کو بخش دے, اس کو معاف کر دے. تو اللہ کی جانب سے خطاب ہوا موسیٰ میں نے اس کو بخش دیا, لیکن اس سے کہنا کہ مجھ اللہ کو جو تیرا خالق ہے جو رحیم ہے جو کریم ہے مجھ کو تجھ سے ایک گلہ ہے, مجھ کو تجھ سے ایک گلہ ہے کہ یہ گناہ تو نے موسیٰ نبی کو کیوں بتایا, یعنی موسیٰ تمہیں کیوں بتایا, اب جب بھی وہ تجھے دیکھے گا, موسیٰ جب بھی وہ تم کو دیکھے گا تو شرم کرے گا تم سے۔ موسیٰ، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی سے شرم کرے۔ اللہ اکبر، اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اس سے کہیں جو کریم بھی ہے اور ستار العیوب بھی ہے۔ آج کی دعا کا تیسرا جملہ، وعملی فیہ مقبولہ، اور پروردگار میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، قبول کر لے۔ فقط عمل کو انجام دینا معیار نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے وہ معیار ہے۔ ضروری ہے کہ واجبات پر عمل کریں اور معاشرے میں لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں، کیونکہ پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل اس اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ روح ہماری پرواز کر جائے، عمل صالح کو انجام دے لیں۔ مرنے کے بعد نہ جانے کوئی ہمارے لیے کچھ بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا، جو کرنا ہے خود کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ بہترین اولاد آگے کے لیے بہت ہی مددگار ہے، اور عمل صالح آگے کے لیے بہت ہی مددگار ہے۔ آج کی دعا کا چوتھا جملہ، وَعَیْبِ فِیہِ مَسْتُورًا، اور پروردگار میرے عیب کو پوشیدہ کر دے۔ ہم اس اللہ کریم سے طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھ، اس سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر۔ یعنی جب اللہ اور انسان میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان اپنے لیے تو بہتر سمجھتا ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھ۔ عیوب کو چھپانا بہت ہی ضروری ہے، ہر ایک، لیکن ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھے کہ ہم کیسے ہیں۔ لیکن افسوس، ہمیں دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، اپنے دکھائی نہیں دیتے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب کو ظاہر کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے، دوسروں کے عیوب۔ اگر ہمارے عیوب آشکار ہو جائیں تو ہمارا زندگی گزارنا اس معاشرے میں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا ستار العیوب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آج کی دعا کا پانچواں جملہ، یا اسمع السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے، خدا خدا مجیب الدعوات ہے۔ جب کوئی نہیں سن رہا ہوتا اس وقت بھی وہ اللہ کریم سننے کے لیے تیار ہے، فقط خلوص نیت سے ہم اس کو پکاریں، وہ ہماری ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہے۔ ادعونی استجب لکم، اسی نے تو کہا ہے مجھے پکارو میں اجابت کروں گا۔ بس ہماری دعا ہے پروردگار بحق محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام ہمارے گناہوں کو مخفی کر دے، اور ہماری صحیح اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں مشکور اور پسندیدہ قرار فرما۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سلسلہ وار خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا برہان، اللہ یا سلطان، اللہ یا غفران، اللہ یا سبحان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اردی بہشت، 26 رمضان المبارک اور 9 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس اردی بہشت کو یوم شیخ کلینی منایا جاتا ہے۔ عالم اسلام کے ممتاز دانشور شیخ کلینی سن 258 ہجری قمری میں رے شہر کے نزدیک فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کلین نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پورا نام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی تھا اور شیخ کلینی کے نام سے معروف تھے۔ شیخ کلینی امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت سخرا کے دور کے آپ کے 4 خاص نائبین کے ہم عصر تھے۔ سچائی و نیک کردار کے حامل اور احادیث پر مکمل عبور ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی ستائش کیا کرتے تھے اور شیعہ و سنی مسلمان فتویٰ لینے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس بارے میں دونوں فرقے شیخ کلینی پر اعتماد رکھتے تھے۔ شیخ کلینی عالم اسلام کے پہلے دانشور تھے جنہیں ثقت الاسلام کا لقب ملا۔ شیخ کلینی کتب اربع میں شامل ایک کتاب الکافی کے مصنف اور ایک مشہور ترین شیعہ محدث اور فقی ہیں۔ انہوں نے سن 328 یا 329 ہجری قمری میں وفات پائی اور عراق میں نہر دجلہ کے مشرق میں ان کا مزار واقع ہے جو مسلمانوں کی زیارت کا بنا ہوا ہے۔ چھبیس رمضان المبارک سن 808 ہجری قمری کو مسلمان مورخ، مفکر اور ماہر عمرانیات ابن خلدون کا انتقال ہوا۔ ان کو فقہ، حدیث، عربی ادب اور دینی معارف سمیت اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر بن گئے، لیکن درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطا کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور الازہر یونیورسٹی میں درس و تدریس پر معمور ہوئے۔ مصر میں ان کو مالکی فقہ کا منصب قضاوت سونپا گیا اور اسی عہدے پر رہتے ہوئے ان کی وفات ہوئی۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے العبرا کے نام سے ہسپانوی عربوں کی تاریخ لکھی تھی جو 2 جلدوں میں شائع ہوئی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گرا بہا خزانہ ہے۔ نو مئی سن 1653 عیسوی کو دنیا کی ایک خوبصورت ترین عمارت اور ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کے اعلیٰ ترین نمونے تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ تاج محل کی تعمیر 22 سال میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر آگرہ میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت عمارت مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرائی تھی۔ ہر سال دنیا کے ہزاروں سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا سفر کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے شاہجہاں نے دنیا کے بہترین معماروں کو بلایا اور آخرکار تاج محل کی تعمیر کی ذمہ داری ایران کے فن تعمیر کے ممتاز استاد عیسیٰ اصفہانی کو سونپی۔ فن تعمیر کے اس ماہر استاد نے 22 سال میں ایسی عمارت بنا کر دی جس کی خوبصورتی و زیبائی اور فن معماری کی باریکیاں آج بھی سیاحوں کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ چھبیس رمضان المبارک سن 1125 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم عالم دین جمال الدین محمد خنساری کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایران کے شہر اصفہان میں اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا اور علم کلام، منطق، فلسفے، فقہ، اصول فقہ اور تفسیر میں مہارت حاصل کی۔ جمال الدین خنساری نے فقہ اور فلسفے کی بعض معروف کتابوں کی شرح اور ان پر حاشیہ تحریر کیا۔ نو مئی سن 1805 عیسوی کو مشہور جرمن ادیب، شاعر اور ڈرامہ نویس فریڈرک شیلر کا انتقال ہوا۔ وہ 1769 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ فریڈرک شیلر کو بچپن سے ہی لکھنے اور شعر کہنے کا شوق تھا۔ بعد میں وہ معروف جرمن شاعر گوئٹے سے متعارف ہوئے اور جرمن ادب میں نئی روش ایجاد کی۔ لٹیرے نامی ڈرامہ فریڈرک شیلر کی پہلی تخلیق ہے جو استبدادی حکومت کے خلاف ان کا مشہور ترین ڈرامہ شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی اشاعت کے بعد فریڈرک شیلر کی تحریروں پر پابندی لگ گئی۔ فریڈرک شیلر کی دیگر اہم تخلیقات میں میری اسٹورٹ، ہالینڈ کے زوال کی تاریخ اور 30 سالہ جنگ کی تاریخ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح و ایاک ارغب فی لباس العافیت و تمامها و شمول سلامت و دوامها و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک والالحاد و اخلص لک دعائی تعرضا للاجابه و اقیم علی طاعتک رجاء للاثابه فصل علی محمد خیر خلقك الداعی الی حقك و اعزنی بعزك الذی لا یضام و احفظنی بعینك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.